الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم انسان کا اس دنیا میں آنا آسان لیکن صحیح معنوں میں انسان بننا بڑا مشکل کام انسان کا اس دنیا میں آنا آسان لیکن صحیح معنوں میں انسان بننا بڑا مشکل کام جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہ پتا پاتا ہے یعنی اس کو پتا لگ جاتا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے جو خود بننے کی کوشش کرتا ہے انسان یا جو دوسروں کو انسان بنانے کی محنت کرتا ہے اسی کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے یہ ایک قول ہے جو کہ ہمارے شیخ حضرت مولانا ذوالفقار احمد نقشبندی اپنے شیخ سے نقل کرتے ہیں حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ ہمارے شیخ کے شیخ تھے وہ اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے تو یہ الفاظ اپنے بیان کے شروع کے اندر فرماتے ہیں تو بننا اور بنانا یعنی انسان بننے کی محنت یہ وہ چیز ہے جس کو کہ ہمارے دین کے اندر یا انسانی معاشرے کے اندر ان جنرل اس کو تربیت کہا جاتا ہے صحیح معنوں میں انسان بننا اس کو تربیت کہا جاتا ہے دو الفاظ ہیں جو کہ ایک ساتھ عمومی طور پر استعمال کیے جاتے ہیں ایک ہے تعلیم اور دوسری ہے تربیت یعنی تعلیم کا مطلب ہوتا ہے علم دینا علم سکھانا علم دینا اور دوسری ہے تربیت جس کے بارے میں ابھی آپ نے سنا کہ انسان بننا اللہ کا بندہ بننا یہ تربیت کہلاتی ہے تو یہ دو ٹرمز ہیں جو کہ ساتھ ساتھ استعمال تو کی جاتی ہیں لیکن یہ ہیں مختلف یہ دونوں ایک ہی چیز کا نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد بیان کرتے ہوئے جگہ جگہ قرآن پاک میں اس طرح کی الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اپنے حبیب کو تم لوگوں کے درمیان مبعوث فرمایا مومنین کے درمیان مبعوث فرمایا تو ان کا کام یہ تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ یہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے ان کے اوپر وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرتے تھے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے تھے اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے تو ان سب چیزوں کو الگ الگ جدا جدا بیان فرمایا کہ تعلیم کا تذکرہ الگ کیا اور تزکیے کا تذکرہ الگ کیا دراصل تربیت جو ہے یہ تزکیے ہی کے باب کا ایک اہم حصہ ہے تزکیے کے ہی باب کا ایک اہم حصہ ہے جس کو کہ تربیت کہتے ہیں تو تعلیم کا مطلب ہوتا ہے علم دینا جیسے انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر آتے تھے تو ان کا پرائمری پرپس کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کو علم دینا بتانا خبر دینا کہ زندگی میں ان کے آنے کا مقصد کیا ہے وہ یہاں کیا کر رہے ہیں کیوں آئے ہیں اس کے بعد یہ بھی بتانا ساتھ ساتھ کہ وہ کہاں سے آئے ہیں وہ ان کا اوریجن کیا ہے کب ان کو کریٹ کیا گیا وہ کہاں پر رہتے ہیں اور یہاں پر جو وہ آ گئے ہیں تو کیوں آئے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے جب جائیں گے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا مرنے کے بعد کیا ہوگا کیونکہ یہ خبریں جو ہیں کہ یہاں کیوں آئے ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور یہاں سے کہاں جانا ہے یہ ہم اپنے مشاہدے سے نہیں سیکھ سکتے اپنے مشاہدے سے معلوم نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی اپنے 5 سینسز سے ہم ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتے تو اس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا یہ چیزیں بتانے کے لیے تو یہ علم دینا تھا یہ تعلیم تھی جو کہ امت کی یا انسانوں کی تعلیم کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا تربیت جو ہے یہ ایک الگ موضوع ہے ایک الگ چیز ہے اور اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا قرآن کے اندر وہ عمومی طور پر یزکیہم یا تزکیے کا لفظ استعمال کیا اور پھر مختلف موقعوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ تربیت کا معاملہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی کیا اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قریبی ساتھی تھے صحابہ کرام ان کے ساتھ بھی کیا قرآن کے اندر تو یہ تربیت کیا چیز ہوتی ہے یہ تربیت ہوتی ہے گائیڈ کرنا کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے کیا طریقہ صحیح ہے کیا طریقہ غلط ہے, تو اس کے بارے میں گائیڈ کرنا. لیکن یہ گائیڈ کرنا جو ہے وہ علم کے موضوع علم کے تحت بھی آ سکتا ہے, بتا دینا کہ بھئی اس کام کو کرنے کا طریقہ یہ ہے, اس کام کو کرنے کا طریقہ یہ ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا ایسپیکٹ کیا ہے جو کہ انتہائی اہم ایسپیکٹ ہے, وہ ایسپیکٹ یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھیں, آپ کسی کو کوئی غلطی کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو ٹوکیں, اس کو منع کریں کہ آپ یہ کام نہ کریں, یا آپ نے یہ کام اگر غلط کیا تو کیوں کیا, ایکسپلین یور سیلف, آپ نے یہ کام کیوں کیا تو کیوں کیا, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے لیے قرآن پاک کے اندر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لما. لما لما کا جو لفظ ہے نا, اس کا ترجمہ انگریزی میں کیا جاتا ہے وائے, وائی ڈیڈ یو ڈو دس, اور اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں کیا. تو یہ ایک طریقہ ہے تربیت کرنے کا, روک ٹوک کرنے کا, کہ آپ نے اگر یہ کام کر دیا نا تو اب آپ کو خالی چھوڑا نہیں جائے گا کہ آپ کرتے رہیں جو کرنا ہے, جو چاہیں آپ کریں, نہیں, آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا. تو اللہ تعالیٰ دوسروں کی تو بات چھوڑ دیں, قرآن عظیم الشان کے اندر وہ کتاب جو کہ محفوظ کری اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کیا, اپنے ذمے لیا اس کی حفاظت, اور تا قیامت کو محفوظ رہے گی. جب تک ایمان والے اس دنیا میں رہیں گے قرآن نہیں اٹھایا جائے گا, جب ایمان والے ختم ہو جائیں گے قرآن بھی اسی کے ساتھ ساتھ اس دنیا سے اٹھا لیا جائے گا. تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں محفوظ کر دی اپنے قرآن کے اندر. مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں, یعنی بہترین انسان کو فرماتے ہیں, یا ایہا النبی, اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, لما تحرم احل اللہ لک, why did you make haram upon you what Allah had made halal for you, آپ نے اپنے لیے حرام کیوں کر لیا اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کرا دیا تھا. تبتغی مرضاۃ ازواجک, کیا آپ اپنے ازواج اپنی بیویوں کی رضا مندی کی خاطر یہ کام کر رہے تھے, واللہ غفور رحیم, اور اللہ تعالی غفور ہے رحیم ہے. یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے جو کہ آپ کو بعد میں بتائیں گے. ایک اور مقام کے اوپر سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں, اف اللہ عنک, اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا. کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, کہ تربیت بھی کرتے ہیں, ڈوک ٹوک بھی کرتے ہیں, لیکن یا تو اس سے پہلے یا اس کے بعد معافی کا اعلان بھی کرتے ہیں, غفوری اور رحیمی کا اعلان بھی کرتے ہیں. تو اف اللہ عنک, اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا, بٹ لما اذنت لہم, آپ نے کیوں لوگوں کی اجازت دے دی. یہ جو غزوے کے لیے ایک نکلنا تھا, غزوہ تبوک تھا, اس کے لیے نکلنے کا وقت جو تھا یہ بڑا کٹھن وقت تھا مدینہ منورہ والوں کے لیے, تو بہت سارے لوگ اس غزوے میں ساتھ نہیں نکلے تھے, زیادہ تر تعداد ان میں سے منافقین کی تھی. تو وہ آ کر کے کوئی ایکسکیوز دیتے تھے کہ یہ مسئلہ ہو گیا, وہ مسئلہ ہو گیا, ایسے نہیں کر سکتے ہم, یہ نہیں کر سکتے, مشکل ہے وغیرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں, لما اذنت لہم, آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی, حتی یتبین لک الذین صدقوا, حتی کہ یا اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے یہ بات کلیئر ہو جاتی کہ کون سچے ہیں, وہ یعلم الکاذبین, اور کون ان میں سے جھوٹے ہیں, آپ نے کیوں پہلے اجازت دے دی. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, کیوں آپ نے کیوں ایسا کام کیا, آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا, آپ نے کیوں اس چیز کو حلال جس حرام کر لیا اپنے لیے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کری تھی. اور ایک مقام کے اوپر قرآن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب صحابہ کو, جو کہ اللہ کے بھی محبوب ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا کی گارنٹی ان کو قرآن میں مل چکی ہے, ان کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگوں جنہوں نے میرے اوپر ایمان لانے کا اقرار کیا, میری تصدیق کری, میرے رسولوں کی, نبیوں کی, میرے آخرت کی, میرے کتابوں کی, میری قدر کی, ساری چیزوں کی آپ نے تصدیق کر دی, آپ بہت عظیم لوگ ہیں, آپ بہت چنے ہوئے لوگ ہیں, بہترین لوگ ہیں امتوں میں سے, یا ایھا الذین آمنو, تو یاد بھی دلا رہے ہیں کہ اے ایمان والوں, لم تقولون ما لا تفعلون, تم کیوں کرتے ہو, تم کیوں کہتے ہو ایسی بات جو کہ تم کرتے نہیں ہو, why do you do such a thing, why do you say such a thing that you don't do. ٹھیک ہے, تو why, لما, تو یہ لما کا جو کانسیپٹ ہے یہ تربیت کا کانسیپٹ ہے. فرق جو ہے صحابہ کرام کی تربیت میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں یہ ہے کہ صحابہ کرام کی تربیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ واللہ غفور الرحیم نہیں فرماتے, یا اللہ تعالیٰ اف اللہ عنک، اس قسم کے الفاظ نہیں فرماتے، کیونکہ یہ امتی ہیں، یہ انسان ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق کو خاص بتانے کے لیے بھی، ٹھیک ہے، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خاص ڈیفرنشیٹ بھی تو کرنا چاہیے نا کہ بھائی نبی میں اور امتی کے درمیان فرق ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں، تربیت کا کام کر رہے ہیں، تو فرق بھی تو بتانا چاہیے نا کہ یہ میں تربیت تو اس کی کر رہا ہوں لیکن اس کی حیثیت الگ ہے، اور تمہاری بھی تربیت کر رہا ہوں لیکن تم اپنے آپ کو ان کے برابر نہ سمجھ لینا. اس لیے کہ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا، یہ اللہ نے ہماری بھی تربیت کری، اللہ نے نبی کی بھی تربیت کری، تو ہم دونوں برابر ہی ہوئے، ایک ہی بات ہوئی ہماری. نہیں، برابر تمہاری بات نہیں ہے، تم الگ ہو وہ الگ ہیں. تو نبی کی تربیت کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شفقت، اپنی رحیمی کا اظہار بھی الفاظ کے اندر ساتھ ساتھ کر دیا. اس کی ایک اور وجہ بھی مشائخ نے فرمائی کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق تھا اور اتنے لطیف تھے نبی علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک، قلب مبارک اتنا لطیف تھا، اتنا نازک تھا کہ اللہ رب العزت کی تربیت والے الفاظ نبی علیہ السلام برداشت نہیں کر سکتے تھے، اور کچھ ہو جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی اس کی تاب نہیں لا سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لطافت کا لحاظ رکھتے ہوئے فوراً جو ہے، یا پہلے یا بعد، اپنی غفوری کا بھی اعلان فرما دیا. پریشان نہ ہوئے، میں امت کی تعلیم کے لیے میں آپ کی اصلاح کر رہا ہوں، لیکن یہ ایک سلسلہ ہے جس کی وجہ سے مجھے کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ڈونٹ وری، آپ ابھی بھی میرے محبوب ہیں، پہلے بھی محبوب تھے، اس کے بعد بھی آپ میرے محبوب ہیں. لیکن تربیت بہرحال کری اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی بھی. تو تربیت جو ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے اصل میں روک ٹوک، اصلاح جس کو کہتے ہیں. اصلاح اس چیز کی جاتی ہے جس کے اندر کچھ کجی ہو، کچھ اس کے اندر غلطی ہو، کچھ اونچ نیچ ہو، سیدھے راستے سے ہٹ کر کے کوئی کام ہو، یا اولا کے بجائے خلاف اولا کوئی کام ہو. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا دوسرے انبیاء کوئی بھی گناہ نہیں کرتے تھے، بالکل گناہ نہیں کرتے تھے، کوئی بھی خلاف حکم یا خلاف حکم بالکل کام نہیں کرتے تھے، لیکن خلاف اولا کام نبی سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی دا بیسٹ آف دا بیسٹ والے راستے کو چھوڑ کر کے اس سے ایک درجہ لوور راستہ اختیار کر لینا، جو کہ وہ بھی حلال ہے، وہ بھی بالکل ٹھیک راستہ ہے، لیکن خلاف اولا کہلاتا ہے. تو اصلاح کرنا، یہ دراصل تربیت کا مقصد ہوتا ہے. جب تک یہ تربیت نہ کی جائے اس وقت تک حسن پیدا نہیں ہوتا، اس وقت تک نکھار نہیں آتا. جیسے کہ آپ نے یقیناً مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب گھر کے اندر باغ ہوتا ہے یا باہر باغ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہی ہیں، یہاں پر تو باقاعدہ اس کا ایک سسٹم ہے کہ پودے لگائے جاتے ہیں اور درخت لگائے جاتے ہیں گھروں کے اندر یا گورنمنٹ لیول کے اوپر، تو سال کے اندر ایک یا دو موقعوں کے اوپر کم از کم مالیوں کو بلایا جاتا ہے. وہ مالی آتے ہیں، پھر وہ ان پودوں کی کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، ان کو کاٹتے ہیں، ان کی جو شاخیں اور ٹہنیاں ادھر ادھر نکل گئی ہوتی ہیں ان کو ٹرم کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ٹرمنگ. یہ درختوں کی بھی کی جاتی ہیں، یہ پودوں کی بھی کی جاتی ہیں. تو یہ ٹرمنگ جو ہے یہ ضروری ہوتی ہے، اگر یہ نہ کیا جائے تو پھر وہی پودے جو کہ خوبصورتی کا باعث بننا چاہیے تھے، وہی پودے جو ہے وہ گھاس پھوس کی شکل اختیار کر لیں، جنگل کی شکل اختیار کر لیں، اور جنگل کسی کو اچھا نہیں لگتا، جنگل کسی کو اچھا نہیں لگتا. اس وجہ سے کاٹ چھانٹ جو ہے وہ تربیت کا ایک ایسنشل، یعنی تربیت کا طریقہ ہے، یہ ایسنشل ہے انسان کے لیے، یہ ایسنشل ہے اس دنیا کے پورے نظام کے لیے. اس وجہ سے اللہ رب العزت بھی اس دنیا کے نظام کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر جو اپنے بندے ہیں ان کی بھی اصلاح کرتے رہتے ہیں، کبھی ڈائریکٹلی اصلاح کرتے رہتے ہیں اور کبھی انڈائریکٹلی دوسروں کے ذریعے سے اصلاح کرواتے رہتے ہیں. تو یہ مختلف جو ہیں وہ اصلاح کے طریقے ہی ہیں جو بندوں کے لیے یا اس دنیا کی نظام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائے ہیں. تو تربیت جو ہے وہ بری چیز نہیں ہے، اصلاح یہ بری چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسنشل، ضروری، فائدہ مند چیز ہے. ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، ہم اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اور اعتراض بھی کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ سنت کو ہی استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت شفیق تھے، بہت رحیم تھے، اور ہمیں وہ والی حدیث ہمیشہ یاد رہتی ہے. کچھ حدیثیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ دین کا علم حاصل کر لیا ہوتا ہے تو ہمیں کچھ حدیثیں یاد آ جاتی ہیں اور یاد ہو جاتی ہیں، کچھ ہمارے مزاج کے مطابق بھی ہوتی ہیں، وہ زیادہ یاد رہتی ہیں. تو وہ والی حدیث ہمیں فوراً یاد آتی ہے کہ جس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا، اور آپ بچے تھے, چھوٹے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہے, لیکن ایک دفعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا, ایسے کیوں کیا, اس طرح سے ایک دفعہ بھی نہیں کہا. ہمیں یہ حدیث یاد رہتی ہے, ہم یہ نہیں سوچتے کہ بھئی اگر نہیں کہا تو اس کی دیگر وجوہات بھی تو ہو سکتی ہیں. یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے کہ انس رضی اللہ عنہ نے کبھی کوئی اتنا برا کام کیا نہیں کہ جس کی کہ اس طریقے سے اصلاح کرنے کی ضرورت پڑتی, تو ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ معاملہ انہوں نے بیان کر دیا اور حدیث کے جو اسکالرز ہوتے ہیں انہوں نے اس کو ریکارڈ کر لیا. لیکن اس کا مطلب یہ کہ تھوڑی ہے کہ یہی حدیث جو ہے وہ پوری کی پوری زندگی کے اوپر حاوی ہے. زندگی کے اندر صرف اور صرف ایک ہی حدیث سے لے کر کے ہم نے اپنا کام کرنا ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ ایک حدیث کی بیسس کے اوپر دین پر عمل کرنا, صرف ایک ہی حدیث کو لے کر کے اسی کو دین بنا لینا, ایسے نہیں ہو سکتا. ورنہ تو ساری کی ساری عورتیں جو ہے نا وہ مردوں کی طرح نماز پڑھیں, ہے نا, ساری عورتیں مردوں کی طرح نماز پڑھیں. لیکن اس کے اوپر ہمیں اعتراض ہوتا ہے, ہمارے علماء کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی, کہ تم نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. تو اس میں کہیں مرد عورت کی تخصیص ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے کہ جی مرد جو ہے وہ مجھے دیکھ کر کے خالی نماز پڑھیں؟ عورتوں کو نہیں کہا اس کے اندر, اس میں تو کوئی مرد اور عورت کی تخصیص نہیں ہے. تو پھر مرد اور عورت کی نماز کے درمیان فرق کیوں ہے؟ کیوں ہے مردوں کی نماز مختلف, ٹانگیں چیر کر کے یا ٹانگیں کھول کر کے, اور عورتوں کی نماز جی ٹانگیں بند کر کے رکھ نماز پڑھو, سجدہ جو ہے وہ بند کر کے کرو اپنے آپ کو, حیا کی وجہ سے. اور دیگر احادیث کو بھی دیکھا جاتا ہے, تعامل امت کو بھی دیکھا جاتا ہے, پورا ایک کمپریہنسو ویو ہوتا ہے جس کو فقاہت کہتے ہیں. یہ فقی کے پاس ہوتا ہے, یہ ہمارے جیسے حدیث کے ریڈ کرنے والے کے پاس نہیں ہوتا کہ ادھر سے وہ حدیث کی کتاب اٹھا لی, ادھر سے ریاض الصالحین اٹھا لی, اس میں سے چند حدیثیں پڑھ لیں, ادھر سے جو ہے وہ بخاری شریف اٹھا لی وہاں سے کچھ حدیثیں پڑھ لیں, ادھر سے کوئی کتاب اٹھا لی وہاں سے کچھ حدیثیں پڑھ لیں, وہ سمجھنے لگے یہی دین ہے. یہ دین نہیں ہوتا. دین ایک کمپریہنسو, ایک پوری زندگی کے بیس پر ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس میں سے دین لیا جاتا ہے. تو جس طریقے سے نماز جو ہے وہ ہم سب ایک جیسے نہیں پڑھتے, اسی طریقے سے صرف ایک حدیث کی بیسس پر ہم تربیت کو نہیں سمجھ سکتے. تو تربیت کے اندر روک ٹوک کرنے, یہ شفقت ہے, یہ بھی شفقت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا دو الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ بشیروں و نذیرا. بشیروں و نذیرا ہماری اردو زبان کے اندر اس کا ترجمہ کرتے ہیں خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا, خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. تو بھائی خوشخبری دینا تو بڑی اچھی بات ہے, ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے کہ جنت کے بارے میں خوشخبری دینا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں خوشخبری دینا. ڈرانے والی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. پہلی بات تو یہ کہ لفظ ڈرانا یہ اردو زبان کے اندر ہم استعمال مختلف طریقے سے کرتے ہیں. ڈرانے کا مطلب ہم لیتے ہیں کہ جی کسی کو یعنی خوف زدہ کرنا کسی ڈراؤنی چیز سے, یا کسی سانپ سے, بچھو سے, یا زور جو ہے نا ڈانٹ کر کے, یا زور سے جو ہے وہ آوازیں نکال کر کے اندھیرے سے اس طریقے سے کسی کو ڈرانا, یہ ہم ڈرانا سمجھتے ہیں. لیکن نذیر کا مطلب یہ نہیں ہے. نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا کسی کی خیر خواہی میں, اس کو اس کے نقصان سے ڈرانا کہ اگر تم اس طریقے سے کام کرو گے تو تمہیں نقصان ہوگا, یہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے, تم اتنا فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے جتنا کہ تمہیں اٹھانا چاہیے اپنی زندگی کے اندر, تو ڈر جاؤ, اپنے نقصان سے ڈر جاؤ, یا تمہیں سزا ملے گی اس کی وجہ سے, کیونکہ اللہ نے کچھ اصول بنا دیے ہیں اس دنیا کے اندر. ان اصولوں کے مطابق جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے, اگر ہم ان اصولوں کے خلاف کام کریں گے تو ہمیں نقصان ہوگا. اسی طریقے سے مرنے کے بعد اگر ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا, تمہاری آخرت آسان ہو جائے گی, قبر آسان ہو جائے گی, حشر آسان ہو جائے گا, اور اگر تم ان کے خلاف کام کرو گے تو تمہاری قبر بھی مشکل ہو جائے گی, تمہارا حشر بھی مشکل ہو جائے گا, اور تمہارا یعنی الٹیمیٹ انجام بھی مشکل ہو جائے گا. تو اس وجہ سے کسی کی تربیت کرنا, کسی کو روکنا ٹوکنا, یہ شفقت کے ساتھ دل کے اندر اس کے لیے شفقت کا جذبہ ہونا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کچھ کہنا نہیں, جس کو کہتے ہیں نا چپ شاہ بن کر کے بیٹھے رہنا, کسی کو کچھ کہنا نہیں, جو جی چاہے جو کرے, یہ تربیت نہیں ہوتی. تو تربیت جو ہے یہ ایک ایسنشیل چیز ہے, تو ہمیں اس تربیت کو اپنے لیے برا نہیں سمجھنا چاہیے, یہ ہمارے فائدے کی چیز ہوتی ہے. البتہ کہ تربیت کون کر رہا ہے, کس انداز سے کر رہا ہے, اس کے بارے میں چند تفصیلات ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تربیت کے لیے خاص لوگ متعین بھی کیے, ٹھیک ہے, ہر ایک کے لیے کچھ کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے متعین کری کہ ان کی تربیت کون کرے گا. امت کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے, لیکن انبیاء کا سلسلہ اس دنیا کے اندر ختم ہو گیا, اب انبیاء جو ہے وہ کنٹینیوڈ نہیں ہیں، صرف ان کی کتابیں موجود ہیں، کتابیں تربیت نہیں کر سکتی، کتابیں تربیت نہیں کر سکتی، بیکاز کتابوں کی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں، کتابوں کے زبان نہیں ہوتی، کی زبانیں نہیں ہوتی ہیں، کتابیں جو ہیں ان کو ہم اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہیں، جو اس کے اندر لکھا ہوتا ہے اس کا علم ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، لیکن وہ ہمیں روک ٹوک نہیں کر سکتی، وہ ہماری اصلاح نہیں کر سکتی، ہم اپنی مرضی سے ان کو جیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں اس کے مطابق اپنی سو کال اصلاح کرتے رہتے ہیں۔ تو کتابوں کا سلسلہ نہیں ہے کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ختم ہو گیا تو کتابوں کا سلسلہ موجود ہے، نہیں، یہ سلسلہ نہیں موجود ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ورثاء جو علماء اور مشائخ ہوتے ہیں ان کا سلسلہ موجود ہے، یہ سلسلہ کرتا ہے تربیت، یہ اصلاح کرتا ہے، یہ روک ٹوک کرتا ہے۔ تو مشائخ کا کام صرف جو ہے وہ دعائیں کرنا نہیں ہوتا، صرف علم دینا نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے کام لے کر کے آگے چلنے ہوتے ہیں۔ تو ان کا کام قرآن سکھانا بھی ہوتا ہے، قرآن کا علم دینا بھی ہوتا ہے، قرآن کی حکمت دینا بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ تزکیہ اور اصلاح کرنا بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے دعائیں کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن فقط ایک چیز ان کا کام نہیں ہے۔ تو تربیت کرنا جو ہے یہ ایک اسینشیل انگریڈینٹ ہے انسان کی اصلاح کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے، بلکہ ہے تو یہ ہے ہی یہ اصلاح۔ تو یہ جو ہے وہ عین شفقت ہے۔ تو ہمیں تربیت کے لیے تیار رہنا چاہیے، اپنے آپ کو پیش بھی کرنا چاہیے کہ ہماری تربیت ہو۔ اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا کہ جی مجھے تو پہلے سے سب کچھ پتا ہے، مجھے پہلے سے سب کچھ پتا ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا ہینڈز آف، کیپ یور ہینڈز آف می، ٹھیک ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دینا، ٹھیک ہے، ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دینا، یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے انگریزی کے اس محاورے کے اگینسٹ، کیپ یور ہینڈز آف می، کچھ کہنا نہیں مجھے، کچھ میری اصلاح کا کام نہیں کرنا، کوئی میری غلطی کی نشاندہی نہیں کرنا، میں خود کروں گا سب کچھ، آپ بس مجھے اچھی اچھی باتیں بتاتے رہا کیجئے، میں آپ کی اچھی اچھی باتیں سنتا رہوں گا، ریکارڈڈ فارم کے اندر ہوں گی یا کتابی فارم کے اندر ہوں گی یا جو ہے وہ بیان میں آپ کا اٹینڈ کر لوں گا لائیو، اور میں اس طریقے سے اپنی اصلاح خود کر لوں گا، اس طرح سے اصلاح نہیں ہوتی۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ ہمیں بہت نقصان پہنچاتا ہے۔ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم اچھی خاصی صلاحیتوں کے باوجود، اچھی خاصا ہمارے اندر پوٹینشیل ہوتا ہے بہت زیادہ کام کرنے کا، لیکن ہم اس پوٹینشیل کو جس طریقے سے جو خود رو پودے ہوتے ہیں وہ جنگل اور بیابان کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہم بھی ایک انسان نما جنگل کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، ایک انسان نما بیابان کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، کیونکہ ہماری تربیت اور اصلاح نہیں ہوئی ہوتی۔ تو یہ ایک اہم باب ہے، اس کی ضرورت کو ہمیں سمجھنا ہے۔ تو تربیت کا موضوع، اس میں عمومی طور پر جو بات کی جاتی ہے وہ صرف اولاد کی تربیت کی بات کی جاتی ہے، یہ بھی ایک ازمپشن کی بیس پر ہے، یہ بھی ایک ازمپشن ہے۔ ازمپشن کیا ہے کہ تربیت کی ضرورت صرف اولاد کو ہے اور کسی کو تربیت کی ضرورت نہیں ہے، باقی ہماری تربیت تو ہوئی ہوئی ہے پہلے سے۔ بھئی کیسے ہوئی ہوئی ہے آپ کی تربیت؟ کے لیے جو ایسنشل چیزیں ہوتی ہیں، اس جو پروسیس ہوتا ہے اس کے تھرو آپ گزرے تھے؟ کسی نے آپ کی روک ٹوک کری ہے؟ کسی نے آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کری ہے؟ اگر نہیں کری ہے تو کیسے آپ کی اصلاح ہو گئی؟ خالی عمر کے بڑھ جانے سے تو اصلاح نہیں ہو جاتی نا، بالوں کے سفید ہو جانے سے تو اصلاح نہیں ہو جاتی، رائٹ، دھوپ میں بھی تو بال سفید ہو سکتے ہیں، تو اس طریقے سے تو اصلاح نہیں ہوتی۔ تو اگر خود کو ہم نے اپنے اصلاح کے پروسیس سے نہیں گزارا تو ہماری کیسے اصلاح ہوگی؟ تو تربیت اولاد تو یہ ایک ضمن کی بات ہے، جیسے کہ پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، ریسنٹلی ہم نے اس موضوع پہ کافی بات کری ہے کہ پوری کی پوری امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، پوری امت، کچھ سلبی اولاد ہے اور زیادہ تر جو ہے وہ روحانی اولاد ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا دین جو طریقہ ہے نا، وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے تربیت ہی کے موضوع پر کے ضمن کے اندر آتا ہے۔ تو اولاد کی بھی تربیت کرنی ہوتی ہے، لیکن اپنی تربیت زیادہ ضروری کرنی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے شفقت کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، صرف ایک طریقہ نہیں ہوتا، پیار و محبت کی ایک لمٹ ہوتی ہے، پیار و محبت سے سمجھانے کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ سے آگے جب کوئی بڑھ جاتا ہے تو پیار و محبت کے علاوہ دوسرے ذرائع استعمال کرنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، پیار و محبت کے علاوہ دوسرے ذرائع استعمال کرنے پڑتے ہیں، ضروری ہوتا ہے، ورنہ اگر نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا، اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہم آج جو ارادہ کر کے بیٹھے تھے، اصل میں یہ ساری کی ساری تمہید تھی، وہ اس لیے تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چند احادیث ہمارے ایک اکابر گزرے ہیں حضرت مولانا عاشق لائی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ، مدینہ منورہ میں انہوں نے سکونت اختیار کر لی تھی، پہلے وہ کراچی میں دارالعلوم دیوبند دارالعلوم کورنگی کے اندر حدیث پڑھاتے تھے اور فتویٰ کا کام کرتے تھے، اس سے پہلے جو ہے دارالعلوم دیوبند کے اندر پڑھتے تھے اور وہاں پہ بھی فتویٰ کا کام کرتے تھے، لیکن آخری عمر کا لمبا عرصہ انہوں نے مدینہ منورہ میں ہی سکونت اختیار کری، اور ان کی خواہش بھی یہی تھی کہ وہیں ان کا انتقال ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت بھی بخشی اور جنت البقیع کے اندر ان کی تدفین بھی ہوئی. انہوں نے اپنی زندگی میں بہت اچھی اچھی کتابیں مرتب کریں، ان میں سے ایک چھوٹی کتاب ہے زاد الطالبین. یہ زاد الطالبین کتاب کو ہمارے وفاق المدارس کے ادارے نے باقاعدہ قبول کیا اور پہلے سال کے نصاب کے اندر اس کو باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے. اس کے اندر حضرت نے جو دوسرا باب رکھا یعنی سیکنڈ چیپٹر باب الثانی، وہ ہے فی الواقعات والقصص. وہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے چند واقعات، 40 واقعات انہوں نے اس کے اندر جمع فرمائے. کہانیاں کہنے، قصص کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور واقعات تو چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں بیسیکلی، یہ شارٹ سٹوریز. تو ان شارٹ سٹوریز کے اندر سے ہم نے کچھ احادیث سلیکٹ کریں جو کہ نبی علیہ السلام کی خاص اس اصلاحی تربیت کے ضمن میں آتی ہیں، روک ٹوک، اصلاح، غلطی کی نشاندہی، اس سے تعلق رکھتی ہیں. تو آج انہی کا ارادہ تھا کہ آپ کے سامنے ان میں سے چند رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کو تھوڑا سا کمپیئر بھی کر کے دکھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث جو ہیں وہ فقط علم کے باب سے بھی تھیں، یعنی علم دینا کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے، ایسا ایسا ہوگا. تو اس کے اندر سے سب سے پہلی احادیث جو ہے وہ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالصتاً علم دیا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا کہ مل اسلام، مل ایمان، مل احسان اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بتاؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا. تو اس میں بہت زیادہ علم ہے، پوری تفصیل آ گئی اس کے اندر اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کی نشانیوں کے بارے میں. لیکن اس میں بھی ایک تربیت کا چھوٹا انڈائریکٹ پہلو اس میں بھی موجود ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ یہ حدیث بیان فرما رہے تھے، روایت کر رہے تھے، تو انہوں نے یہ بات بھی بیان کرنی ضروری سمجھی کہ جبرائیل علیہ السلام آ کر کے بیٹھے کس انداز میں تھے، یہ بھی الفاظ بیان فرمائے. تو فرماتے ہیں فاسندا رکبتیہ الی رکبتیہ، جبرائیل علیہ السلام آ کر کے ایسے بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کے جو گھٹنے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے جا کر کے مل رہے تھے. وضع کفیہ علی فخذیہ، اور جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھائز کے اوپر رکھا، ایک عجیب انداز سے بیٹھے آ کر کے. تو اس کو بھی نقل کیا ہے اس حدیث کے اندر کہ بھئی اس انداز میں خاص بیٹھے تھے. تو اس کے بارے میں پھر تفصیل بھی آئی کہ بھئی ایک استاد کے ساتھ شاگرد کو کیسے بیٹھنا چاہیے، یہ اس طریقے سے بیٹھے تو اس طرح سے کیوں بیٹھے، یہ تو بظاہر ایک اچھے انداز نہیں ہوتا بیٹھنے کا استاد کے ساتھ. تو اس ضمن میں پھر تربیتی باتیں بھی آتی ہیں اس کی تشریح میں. لیکن آگے ہم چند حدیثیں دیکھتے ہیں جو کہ بڑی خاص لگتی ہیں تربیت کے موضوع کے اندر. جیسے اس کے اندر دوسری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہم نبی علیہ السلام کی طرف کے ساتھ جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف لوٹ رہے تھے کہ حتیٰ کہ ہم ایک پانی کے اوپر گزرے، یعنی کسی تالاب کے اوپر یا کوئی نہر وغیرہ تھی اس کے اوپر پہنچے، تو عصر کا وقت جو ہے وہ نکلا چلا جا رہا تھا، تو لوگوں نے عصر پڑھنے کے لیے جلدی کری. تو کچھ صحابہ عصر کے لیے جو پانی پہ جا کر انہوں نے وضو کیا تو جلدی کے اندر وضو کیا، تو جب وہ وضو کر کے واپس آئے نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے پیروں کی طرف دیکھا، ان کے پیروں کی طرف دیکھا اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے جو ٹخنے تھے وہ صحیح طرح گیلے نہیں ہوئے تھے، وہ صحیح طرح سے گیلے نہیں ہوئے تھے، وہ خشک رہ گئے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو اگنور نہیں کیا، اس کو اگنور بھی کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے، بڑے بڑا کیا فرق پڑتا ہے اگر چند انچز یا چند سینٹی میٹرز جو ہے وہ سکن کے آپ کے خشک رہ گئے ہوں، ایسے بھی ہو سکتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، تم لوگ اپنے ان ٹخنوں کو جہنم کی عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے وضو کو پورا کرو، گو بیک، جاؤ واپس، اپنے وضو کو پورا کر کے آؤ، اپنے ٹخنوں کو دھو کر کے آؤ، یہ جو بھی اس کو کہتے ہیں، مجھے ایگزیکٹلی لفظ نہ یاد نہیں آ رہا. تو چھوڑا نہیں بلکہ فوراً اصلاح فرمائی، غلط کیا تم لوگوں نے، جاؤ جا کر کے، ورنہ تمہاری اس جگہ کو جہنم کی آگ پہنچے گی. روک ٹوک، اصلاح تربیت اس کو کہتے ہیں. ایک اور حدیث حضرت نعمان بن بشیر عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ صفے بنا رہے تھے, نماز کے لیے صفے بنا رہے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صفے ہم بناتے تھے نا تو ہماری صفوں کو اس طریقے سے سیدھا کرتے تھے جیسے کہ کوئی تیر کو رکھ کر کے سیدھا کرے صفوں کو. تیر بالکل سٹریٹ ہونا چاہیے. اگر آپ کا بنایا ہوا تیر ہلکا سا بھی اس کے اندر ٹیڑھ پن آ جائے نا تو جب اس کو کمان سے آپ فائر کریں گے تو وہ اپنے نشانے پر ہرگز نہیں لگے گا, وہ کہیں ادھر چلا جائے گا ادھر چلا جائے گا اگر اس کے اندر ہلکا سا بھی ٹیڑھا پن ہوا. اس وجہ سے تیر کو سیدھا کرنا یہ بہت ضروری چیز تھی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان تیروں کو گویا کہ استعمال کرتے تھے صحابہ کی صفیں سیدھی کرنے کے لیے. دیکھیں کتنی سیدھی صف ہوگی. تو اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری صفوں کو سیدھا کر رہے تھے, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک صحابی کے سینے پر پڑی. ان صحابی کا سینہ, وہ ذرا سینہ تان کے کھڑے ہوئے تھے, تو ان کا سینہ جو ہے وہ سب سے باہر نکلا ہوا نظر آیا. ادھر ہی ٹوک دیا یہ کیا کر رہے ہو, یہ کیوں کر رہے ہو. اور اس کے اوپر فرمایا کہ اگر تم صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے درمیان مخالفتیں ڈال دے گا. ٹھیک ہے نا, فوراً اس کا ایک نتیجہ بھی بتا دیا کہ تمہیں اس کے اوپر سزا بھی ملے گی. اپنی صفوں کو سیدھا کر کے رکھو, روک ٹوک, اصلاح. ایک اور موقع کے اوپر, ٹھیک ہے, یعنی یہ کیا تھی, یہ نماز کی اصلاح تھی. پچھلے حدیث کے اندر وضو کی اصلاح تھی, اب ایک اور اصلاح, لیکن اس میں ذرا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا اصلاح ہے؟ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, عائشہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے ایک بکری کو ذبح کیا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اس بکری میں سے کیا بچا, اس بکری میں سے کیا بچا, تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ نہیں بچا سوائے اس کے کندھوں کے, کچھ نہیں بچا سوائے اس کے کندھوں کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, سب کچھ بچ گیا سوائے اس کے کندھوں کے, سب کچھ بچ گیا سوائے اس کے کندھوں کے. کیا مطلب؟ کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس کو ایک دوسرے لیول میں دیکھ رہی تھی کہ فزیکلی اس کے اندر سے کیا بچ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ فزیکلی اس میں سے کیا بچ گیا, تو بھائی ساری چیزیں جو ہے وہ کھا لی گئی تھیں, بانٹ دی گئی تھیں آپس میں, اور صرف جو ہے نا اس کا شاد بچ گیا, اس کا جو ہے وہ کتف بچ گیا تھا, کندھے بچ گئے تھے. تو انہوں نے اس طریقے سے جواب دیا کہ جی کندھے بچ گئے, باقی ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں, لوگوں نے کھا پی لی ہیں, برابر ہو گئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ اصلاح فرمائی کہ اس کو تم صرف فزیکل مینز میں نہ دیکھو, اس کو تم اسپرچل مینز میں بھی دیکھو, اسپرچل طریقے سے بھی اس کے اوپر نگاہ ڈالو, آخرت کے تناظر میں بھی اس کو دیکھو, اور اس کے اعتبار سے آخرت کے اعتبار سے کیا ہوا ہے, جو کچھ بانٹ دیا گیا وہ سب کا سب جو ہے وہ بچ گیا تمہارے لیے, وہ بچ گیا کیونکہ وہ تمہاری آخرت کا ذخیرہ بن گیا, وہ چیز اللہ تعالیٰ نے سیو کر لی تمہارے لیے, اور جو چیز ابھی تک نہیں بانٹی گئی وہ چیز وہ ختم ہو گئی کیونکہ وہ تمہاری آخرت کا ذخیرہ نہیں بنی. ٹھیک ہے, تو فوراً اصلاح. تو یہاں پر کیا اصلاح ہے؟ بیوی کی اصلاح. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کی بھی اصلاح فرمایا کرتے تھے, ان کو بھی نہیں کہ جی بیوی ہیں ان کے ساتھ تو محبت کا تعلق ہے, پیار کا تعلق ہے, کیا ہو گیا اگر انہوں نے کوئی ایسی ویسی بات کر دی, کوئی ایسپیکٹ چھوڑ دیا, کچھ کر دیا. کوئی دی بیسٹ آنسر نہیں دیا انہوں نے, تو کم بیسٹ آنسر کے اوپر ہی توکل کر کے بیٹھ گئے. نہیں, وہاں پر بھی اصلاح, ایون اپنے گھر کے اندر بھی اصلاح. لیکن ظاہر ہے اس کے لیے بیوی کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن شپ ہونا چاہیے کہ بیوی بھی بات سننے کے لیے تیار ہو. خیر بیویوں کے اپنے فائدہ ہوتا ہے, اگر اس قسم کی کوئی اصلاح والی بات کی جا رہی ہے آخرت والی تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی اگر ہماری آخرت کے اس کے اندر فائدہ ہے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ شوہر کی طرف سے آ رہی ہے یا یہ کسی دوسرے کی طرف سے آ رہی ہے, کیونکہ آخرت کے فائدے کی ضرورت صرف مردوں کو تو نہیں ہوتی ہے نا, عورتوں کو بھی تو ہوتی ہے, صرف شوہروں کو تو نہیں ہوتی ہے, بیویوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے. تو آخرت کی اصلاح کی اگر نیت ہو جائے گی, اپنا فوکس ہو جائے گا, تو پھر ایک الگ ہی انداز ہوگا ان چیزوں کو دیکھنے کا. تو اس کے اندر بہت پکی ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, یہ ایک غلط چیز ہے. جس کی اصلاح ہوتی ہے نا, جو اپنے دل کے اوپر محنت کرتا ہے, تزکیہ نفس کی محنت کرتا ہے, اس کا معاملہ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ نصیحت قبول کرتا ہے, اگرچہ کہ وہ نصیحت دیوار پہ کیوں نہ لکھی ہو. یہ جو دیوار پہ لکھنا کی والی نصیحت ہے یہ ایک محاورتن بات کی جاتی ہے کہ نصیحت قبول کرو اگرچہ کہ وہ دیوار پہ کیوں نہ لکھی ہو. یعنی اتنے ایک بے جان طریقے سے بھی اگر تمہیں کوئی نصیحت مل رہی ہے نا تو تم اس کو بھی قبول کرو, اس لیے کہ وہ تمہارے فائدے کے لیے چیز ہے. تو پھر بہرحال شور تو ایک انسان ہوتا ہے, برا بھی کیوں نہ ہو, نیک کیوں نہ, بے شک نیک نہ ہو, بے شک جو ہے وہ اللہ کا ولی نہ ہو, لیکن اگر ہمارے کوئی آخرت کی بات کہہ رہا ہے تو اس کے اندر اس کا تو فائدہ نہیں ہے نا خالی, اس میں ہمارا بھی تو فائدہ ہے نا. تو پھر اس قسم کے سٹینڈرز ہمیں نہیں, دیواریں نہیں کھڑی کر لینی چاہیے کہ جی تم نبی بن کر کے آؤ تب میں تمہاری بات سنوں گی. بھائی آپ بھی خدیجہ بن کر کے آئیں, آپ بھی خدیجہ بن کر کے آئیں, آپ بھی عائشہ بن کر کے آئیں. تو اس قسم کے فضول کے سٹینڈرڈز ہمیں نہیں پٹ اپ کرنے چاہیے, اس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. ہم خود جو ہے وہ اپنا نقصان اس دنیا کا اور آخرت کا کر رہے ہوتے ہیں اور فائدے سے محروم رہ رہے ہوتے ہیں. تو فائنلی وی ہیو ٹو گیٹ اوور دس ٹو, ٹھیک ہے نا. یہ جو ایک آبسٹیکل ہم نے خامخواہ یہ کھڑی کی ہوئی ہے نا کہ میں اس کی سنوں گی اس کی نہیں سنوں گی, ہمیں اس آبسٹیکل کو کراس کرنا ہے, ورنہ یہ ایک مزاج ہوتا ہے انسان کا. اور یہ مزاج جو ہے نا وہ سمجھ یہ رہا ہوتا ہے کہ جی صرف یہ مزاج جو ہے وہ میرا شوہر کے ساتھ ہے, وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے. لیکن یہ مزاج جو ہوتا ہے نا, یہ نہ ماننے والا مزاج, اصل میں یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میں بس شوہر کی نہیں سنتی, میں باقی سب کی سنتی ہوں, میں پیر صاحب کی تو سنتی ہوں, میں شیخ صاحب کی تو سنتی ہوں. تو جب شیخ صاحب کی سنتی ہیں تو شیخ صاحب کے کتنے بیانات ہیں جس کے اندر شوہر کی ماننے کے بارے میں کہا جا رہا ہے, شیخ صاحب کے کتنے بیانات ہیں جس کے اندر کہ اپنی اصلاح کی فکر کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہوتا ہے. اور میں نبی کی سنتی ہوں تو نبی کی حدیثیں نہیں ہیں کہ جس کے اندر کہ اپنی اصلاح کی فکر کرنے کے بارے میں ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے, تو نبی کی کہاں سے سنتی ہیں؟ نبی سامنے کھڑے ہوں گے اور اس وقت بھی اگر مزاج نہ سننے کا ہوگا تو نبی کی بھی نہیں سنیں گے. یہ مزاج کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جو کوئی شوہر بیوی کے ساتھ نہیں ہوتا کہ بیوی کی میں نہیں سنوں گا, کچھ مردوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ بیوی کو سننے کو اپنی غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں. بیوی کی کیسی مجال ہوئی کہ وہ میری اصلاح کرے, اس کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ میری اصلاح کرے؟ آج کے دور میں یہ دونوں طرف چلتا ہے, شوہر کی بیوی کے ساتھ معاملہ تو پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے, آج صرف ایڈیشن اس کے اندر یہ ہوئی ہے کہ یہ بیوی کی طرف سے بھی شروع ہو گیا ہے کہ بیوی نے بھی شوہر کی سننی چھوڑ دی ہے. پہلے شوہر سمجھتا تھا کہ بیوی کی سننا جو ہے یہ خلاف اسلام ہوتا ہے, یہ خلاف دین ہوتا ہے. بھائی اصلاح اصلاح ہوتی ہے, حتیٰ کہ چھوٹا بچہ آ کر کے اصلاح کر دے اس کی سننی ہوتی ہے, کوئی معصوم بچہ, کوئی سڑک پہ کھڑا ہوا انسان, وہ اصلاح کی بات کر دے اس کی سننی ہوتی ہے. تو یہ خامخواہ کے فضول کے اپنے یہ صرف شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. یہ جو ہم باؤنڈریز اور یہ آبسٹیکلز کھڑے کرتے ہیں نا, میں اس کی سنوں گا اس کی نہیں سنوں گا, میں اس کی نہیں سنوں گی اس کی سنوں گی, یہ شیطان ہے, یہ شیطان کی طرف سے ہے. ہمارا کام ہے اپنی آخرت سنوارنا, ہمارا کام ہے اپنی اصلاح کرنا, اپنے آپ کو اصلاح کے محتاج سمجھنا, یہ ہمارا کام ہے. یہ ہمارا کام نہیں کہ کون کر رہا ہے اس کو دیکھو پہلے, چیک کرو اس کو وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کون ہے, یہ نہیں ہے. تو ہمیں اس کو ختم کرنا ہے ورنہ ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی. سالوں بھی آتے رہیں گے محفل جس ذکر کے اندر, سالوں مراقبے بھی کرتے رہیں گے اگر, لیکن یہ ایٹیٹیوڈ نہیں بنائیں گے فائدہ نہیں ہوگا. بیعت کر لینے سے نہیں ہوتا خالی, یہ بیعت کرنا تو صرف نام لکھوانا ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ جی ایک بندے نے یونیورسٹی میں نام لکھوا دیا تھا فرسٹ ایئر میں اور پانچ سال جو ہے وہ باہر دکان میں بیٹھتا رہا اور پھر آ کے کہے گا کہ جی میں تو انجینئر بن چکا ہوں, میں تو گریجویٹ بن چکا ہوں, میں تو ڈاکٹر بن چکا ہوں. بھائی کیا کیا آپ نے پانچ سال, نام لکھوا کے چلے گئے تھے, آپ جا کر کے دیں گے شاید آپ کا نام ہی کاٹ دیا گیا تھا یونیورسٹی سے, آپ کو پتا بھی نہیں ہے, آپ کا تو نام ہی کاٹ دیا گیا تھا. تو یہ نام لکھوا دینے سے کیا ہوتا ہے؟ تو اصلاح کرنی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اصلاح کری, فرمایا کہ نہیں ایسے نہیں اس کو دیکھنا ہے, دس از ناٹ دا وے ٹو لک ایٹ اٹ, اس کو ایسے دیکھنا چاہیے کہ جو تم نے خرچ کر دیا وہ تمہارے لیے محفوظ ہو گیا اور جو بچ گیا وہ تمہارے لیے محفوظ نہیں ہوا. ایک اور مقام کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ تھے, تو انہوں نے فرمایا کہ میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ہاں کہ میں پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اوپر اور دروازے کو کھٹکھٹایا, دقت البابا, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو کھٹکھٹایا تو اندر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا منزا, کون ہے؟ تو میں نے جواب دیا انا, میں انا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا انا, اس طرح سے فرمایا. تو کیا مطلب اس کا, اس کا مفہوم کیا حدیث کا, یہ کیا ہوتا ہے؟ دس از ناٹ دا وے ٹو آنسر. میں ہوں بھائی اپنا نام بتاؤ. ٹھیک ہے, تو تربیت اصلاح, ایسے نہیں جواب دیتے سوال کا, بلکہ اس کا بہتر طریقہ یہ ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی دیکھیں, دروازہ کھٹکھٹانے والا بندہ, اس کی اصلاح ہو رہی ہے, ملنے آنے والے کی اصلاح ہو رہی ہے. اس کے بعد مجلس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو واصلہ بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے اندر داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے تھوڑا سا کھسک گئے, تو اس آدمی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت جگہ تھی, میں بیٹھ جاتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں, کہ ان المسلم لحقا, کہ مسلمان کا حق ہے کہ جب وہ اپنے مسلمان کو دیکھے آتے ہوئے تو اس کے لیے تھوڑی سی جگہ خالی کر دے, اگرچہ کہ جگہ آلریڈی موجود ہو. اگرچہ کہ جگہ موجود تھی تو ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہٹ گئے, تو پھر اس کی اصلاح کر دی کہ نہیں یہ ایسے کرنا چاہیے اس طریقے سے. تو تم بات کو نہیں سمجھو, میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ یہ ایسے نہیں, ایسے ہونا چاہیے. اور موقعوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی. نیکی کے معاملے میں اصلاح, حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس سے نکلے, اور یعنی صبح کے وقت فجر کی نماز سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے لیے نکلے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے, اور میں اپنی مسجد میں بیٹھی ہوں. یعنی وہ, بلکہ اس طرح سے تھرڈ پرسن میں ہے کہ وہ اپنی مسجد میں, یعنی گھر کے اندر جو جگہ انہوں نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کری ہوئی تھی وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے, اور فجر کی نماز پڑھ کے واپس آ گئے, اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پہ بیٹھی ہوئی تسبیحات پڑھ رہی تھیں. کوئی برا کام نہیں کر رہی تھیں, کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہی تھیں, تسبیحات پڑھ رہی تھیں, وظیفے پڑھ رہی تھیں, جن کو ہم آج کے دور میں کہتے ہیں وظیفے پڑھ رہی تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے فرمایا کہ کیا آپ یہاں پہ ہی بیٹھی ہوئی تھیں جتنی دیر تک میں باہر رہا؟ جی میں ادھر ہی بیٹھی ہوئی تھی, یہی کام کر رہی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فرمائی. کیا فرمایا؟ کہ میں نے چند کلمات پڑھے, صرف تین دفعہ چند کلمات پڑھے, ان تین کلمات کا وزن تمہاری اتنی دیر کی تسبیحات سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو کیا فرما دیا؟ کہ میرے دین کے اندر جو دین میں لے کر کے آیا ہوں اس کے اندر کوانٹیٹی میٹر نہیں کرتی, کوالٹی میٹر کرتی ہے. تو کوالٹی کے اوپر فوکس کرو. تم کوئی غلط کام نہیں کر رہی تھی, تمہارے لیے ثواب لکھے جا رہے تھے. اس کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ ثواب نہیں لکھے جا رہے تھے, لیکن اگر ایسا کرنے کے بجائے تم ایسے کر لو تو تمہیں زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, تو روک ٹوک بھی ہوتی ہے, اور اچھے کام کو مزید اچھا بنانے کے لیے بھی تجویز دی جاتی ہے. اچھے کام کو مزید اچھا بنانے کے لیے بھی تجویز دی جاتی ہے. پھر معاشرت کی اصلاح. ابھی قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ان قتلت فی سبیل اللہ صابرا محتسبا مقبلا, کہ میں اگر اللہ کے راستے کے اندر مقتول ہو جاؤں, جہاد کے راستے میں میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں, اس حالت میں کہ میں صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹا ہوا ہوں اللہ کے راستے میں, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیکی کی امید بھی کرتا تھا اور قبولیت کی امید بھی کرتا تھا, اور اپنے دشمنوں کا میں سامنا کر رہا تھا, یعنی اتنی بہترین حالت کے اندر اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو کیا اللہ تعالیٰ میرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم. پھر وہ شخص مڑ گئے جانے کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور فرمایا نعم الا الدین, ہاں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا, لیکن تمہارے اوپر اگر کسی کا قرض ہے وہ معاف نہیں ہوگا. فکر کی اصلاح. فکر کیا بن رہی تھی؟ کہ میں اتنا نیکی کا کام کرنے والا ہوں تو میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا, یہی فکر بن رہی تھی, اور یہ حقیقت بھی ہے, شہادت کے اوپر سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اس کے اندر ایک ایکسیپشن تھا, وہ بھی بتانا ضروری سمجھا, نہیں نہیں اس کے اندر ایک ایکسیپشن ہے تو اس کو بھول مت جانا, یہ مت سمجھنا کہ جی قرضے تو میں نے خوب لیے ہوئے لوگوں سے، اب میں شہید ہو جاؤں گا تو میرے قرضے بھی معاف ہو جائیں گے، مجھے قرضے واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں اسپیل آؤٹ کر دینا چیزوں کو، کلیئرلی بتا دینا کہ غلط کہیں تمہاری فکر جو ہے وہ غلط نہ ہو رہی ہو. پھر صحابہ کرام آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام سے پوچھتے تھے چیزیں، جیسے کہ انہوں نے آ کر کے پوچھا، یہ بھی ایک سوال کے جواب میں ہی اصلاح ہوئی تھی. ایک اور سوال کے جواب میں کس طرح سے اصلاح فرمائی کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں داخل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں داخل ہوا، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث ذکر فرمائی، تو میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ اوسنی، یعنی وہ طویل حدیث سننے کے بعد جو بھی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھیں ان کا تذکرہ اس حدیث میں نہیں ہے، لیکن وہ طویل حدیث سننے کے بعد میں نے پوچھا، میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اوسنی، آپ مجھے وصیت کیجئے. ڈائریکٹ وصیت مانگی، نصیحت مانگی اپنے لیے، ڈائریکٹ اوسنی، مجھے آپ وصیت کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اسی کا بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کے دھیان کا، استحضار کی. فَإِنَّهُ أُزْيِنُ لِأَمْرِكَ كُلَّهُ، پس یہ تمہارے تمام امور کی زینت کا باعث بنے گا. قلتو، زدنی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مور اینڈ مور، اور بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابو ذر فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تمہارے اوپر لازم ہے تلاوت قرآن، قرآن کی تلاوت کرنا، وذکر اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُورٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ، پس جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو اور تلاوت قرآن کرتے ہو تو یہ تمہارے لیے آسمان میں ذکر کیا جانے کا سبب بنتا ہے، کیونکہ جب ایک بندہ اس دنیا میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتے ہیں، تو آسمانوں میں تمہارا ذکر کیا جائے گا، اور زمین کے اندر تمہارے لیے یہ نور کا باعث بنے گا. ذکر کرنے سے دل منور ہوتا ہے، اور جس کا دل منور ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ فرقان نصیب فرما دیتے ہیں، ایسے ہی بندہ متقی بھی ہوتا ہے، تو وہ روشنی میں چل رہا ہوتا ہے، اندھیرے میں نہیں چل رہا ہوتا. پھر میں نے کہا، قلتو، زدنی، اور بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، علیک بطول الصمتی، کہ تمہارے اوپر لازم ہے لمبی خاموشی، زیادہ خاموش رہنا. یہ بڑا مشکل کام ہے آج کے دور میں، آج کے دور کے اندر زبان کو کنٹرول کرنا بھی بہت مشکل کام ہے، یہ تو پہلے بھی تھا لیکن آج ایک اور مصیبت ہے. آج ہماری زبانیں جو ہیں نا وہ ہماری انگلیوں کو لگ گئی ہیں، ہماری زبانیں ہماری انگلیوں کو لگ گئی ہیں، کیونکہ ہماری انگلیاں ہر وقت چلتی رہتی ہیں، واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، یہ کیا ہیں؟ یہ بھی زبانیں ہیں، ہر وقت چلتی رہتی ہیں، ہر وقت چلتی رہتی ہیں، نہیں رکتی ہیں. اور آگے سے ایک میسج آتا ہے بغیر سوچے سوچ سمجھے، جو اس کے اندر بکواس لکھی ہوئی ہے، جو اس کے اندر اچھی بات لکھی ہے، بری بات لکھی ہے، ہم نے فارورڈ کرنا ہوتا ہے اس کو. یہ بھی زبانیں ہیں. خاموشی اختیار کرنا، ہر چیز ضروری نہیں ہے ایکسپریس کرنا ہو اس کو بھی، خاموشی یہ تمہارے اوپر لازم ہے. فَإِنَّهُ مَفْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ، یہ تم سے شیطان کو بھگانے والی چیز ہے لمبی خاموشی، اس لیے کہ انسان جب زبان استعمال کرتا ہے زیادہ تو شیطان آ کر کے اس کی زبان کو پھسلاتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز اس کی انگلیوں سے لکھواتا ہے جو کہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، نقصان دہ ہوتی ہے. وَعَوْنُ لَكَ عَلَىٰ أَمْرِ دِينِكَ، اور یہ تمہارے دین کے امر کے اندر تمہاری معاون ہوگی. پھر میں نے کہا، یہ بھی ماشاءاللہ کیا صحابی تھے، کیا طالب علم تھے، زدنی، اور بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا استاد تھے، بتاتے چلے جا رہے ہیں، بتاتے چلے جا رہے ہیں. قالا، اياک وکثرت الضحک، بچو زیادہ ہنسنے سے، زیادہ ہنسنے سے بچو. فانه یمیت القلب، پس بے شک یہ قلب کو مار دیتا ہے، زیادہ ہنسنا یہ روحانی قلب کی موت کا سبب بنتا ہے. آج ہم بلا وجہ کبھی ہنستے ہیں، اور زیادہ ہنسنے کو ہم زیادہ لوگوں میں ایکسیپٹیبل ہونے کا سٹینڈرڈ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں زیادہ پسند کریں گے اگر ہم زیادہ بیوقوف بننے کی کوشش کریں گے ان کے سامنے. تو یہ دلوں کو مار دیتا ہے. وہ یذہب بنور الوجہ، اور یہ تمہارے چہرے کے اوپر سے نور کو ہٹا دیتا ہے. تو زیادہ ہنسنے سے بچو. پھر میں نے کہا قلت زدنی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل الحق وان کان مرا, حق بات کرو اگرچہ کہ وہ کڑوا کڑوی کیوں نہ ہو, حق بات کرو اگرچہ کہ وہ کڑوی کیوں نہ ہو. قلت زدنی, پھر میں نے پوچھا اور, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخفر فی اللہ لومت لائم, اللہ تعالیٰ کے راستے میں ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کرنا, دوسروں کی وجہ سے شریعت کو ترک نہ کرنا, سنتوں کو ترک نہ کرنا کہ وہ مجھے کیا سمجھیں گے, وہ مجھے مولوی کہیں گے, وہ مجھے مولویہ کہیں گے, وہ مجھے یہ کہیں گے. پھر میں نے پوچھا زدنی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر. یہ جو آخری بات ہے اس حدیث کی, یہ تو گویا کہ کہتے ہیں نا بالکل فائنل جو سیل ہے وہ سب کے اوپر بھاری ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کہ فرمایا لیحجزک عن الناس ما تعلم عن نفسک, تجھے دوسرے لوگوں کی برائیاں دیکھنے سے روک دے وہ جو کہ تو اپنے نفس کے بارے میں جانتا ہے. اپنی برائیوں پہ تمہاری نظر پڑنی شروع ہو جائے تو تمہاری اتنی برائیاں کھل کر کے تمہارے سامنے آئیں گی کہ وہ برائیاں دوسروں کی برائیاں کرنے سے تم کو روک دیں. لیا جس کا ان الناس, وہ تمہیں دوسروں کی برائی کرنے سے روک دیں. تو صحابہ کرام آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے مجھے بتائیے, مجھے بتائیے, مجھے پرائیویٹ ایڈوائز دیجئے, مجھے پرسنل ایڈوائز دیجئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرسنل ایڈوائز دیا کرتے تھے, ڈائریکٹلی ایڈوائز دیا کرتے تھے, اور اسی طریقے سے ڈائریکٹ تنبیہ بھی کیا کرتے تھے, ڈائریکٹ روک ٹوک بھی کیا کرتے تھے. ایک صحابی حضرت حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, وہ ایک دفعہ ان سے بھی غلطی ہو گئی, وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے, اس نے کوئی غلط کام کیا ہوگا تو ان سے کنٹرول نہیں ہوا, انہوں نے غلام کو مارنا شروع کر دیا. پس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی اعلم ابا مسعود, جان لو یا ابی مسعود, اللہ اقدر علیک, اللہ تمہارے اوپر زیادہ قدرت رکھتا ہے, من کا علیہ, جتنی تم اس غلام کے اوپر قدرت رکھتے ہو, جان لو اس بات کو, بھولنا نہ تم کہ تم اس غلام کے اوپر قدرت رکھتے ہو, اللہ تمہارے اوپر زیادہ قادر ہے. بس میں نے التفات کیا, میں پلٹا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف, میں پلٹا تو میں نے دیکھا کہ وہ اللہ کے نبی تھے. یہ فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ, بس وہ اللہ کے نبی تھے. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ, فوراً اس کے اوپر مائنڈ نہیں کیا, اس کے اوپر ایکسکیوزز نہ دیں, فوراً کیا فرماتے ہیں, میں پلٹا, میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آزاد ہے, اللہ تعالی کی رضا کی خاطر میں نے اس کو آزاد کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جواب دیا اما انک لو لم تفعل, اگر تم یہ کام نہ کرتے اس کو آزاد کرنے کا, لَلَفَحَتْ كَنَّارُ, تو ضرور بل ضرور تمہیں آگ کا عذاب ہوتا, ضرور بل ضرور تمہیں آگ کا عذاب ہوتا اگر تم یہ کام نہ کرتے, یا تمہیں آگ پہنچتی. تو یہ تربیت کا موضوع, یہ ہمارے دین کا ایسنشل حصہ ہے. یہ جو صحابہ کرام بنے تھے نا, انسان بنے تھے, یہ ایسے ہی نہیں بن گئے تھے, بس چند چیزیں پڑھ پڑھا کر کے نہیں بن گئے تھے, چند عبادتیں کر کرا کر کے نہیں بن گئے تھے, ان کی اصلاح کی گئی تھی, ان کی اصلاح کی گئی تھی, اور انہوں نے اپنی اصلاح کو قبول بھی کیا تھا اور اپنے آپ کو ٹھیک بھی کیا تھا. تو اسی طریقے سے ہمیں بھی اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور اپنی اولاد کی بھی اصلاح کرنی ہے. اولاد کا ایک ایج ہوتی ہے جس کے اندر ان کے ساتھ پیار و محبت چلتی ہے, لیکن جب وہ اس ایج سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو ان کے اندر کچھ چیزیں نکلنی شروع ہوتی ہیں, دکھائی دینی شروع ہوتی ہیں. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, کبھی تو یہ فوراً ہی شروع ہو جاتی ہیں, کسی کے اندر ضد زیادہ ہوتی ہے, کسی کے اندر غصہ زیادہ ہوتا ہے, کسی اولاد کے اندر کوئی اور چیز زیادہ ہوتی ہے. تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر کچھ چیزیں دے کر کے بھیجا ہوتا ہے, آلریڈی اس کے جسم کا حصہ ہوتی ہیں, اس کی تربیت, اس کی نیچر کا حصہ ہوتی ہیں, یہ انسان کی جینز میں موجود ہوتی ہے. یہ چیزیں جینیٹیکلی ٹرانسفر ہوتی ہیں، ماں کی طرف سے بھی آتی ہیں، باپ کی طرف سے بھی آتی ہیں. ماں کی جو کوالٹیز ہوں گی اچھی یا بری وہ بھی اولاد کے اندر آ رہی ہوں گی، اور باپ کی جو کوالٹیز ہوں گی اچھی یا بری وہ بھی اولاد کے اندر آ رہی ہوتی ہیں. کچھ چیزیں ڈومیننٹ ہو جاتی ہیں، کچھ ریسیسو ہو جاتی ہیں. تو جو چیز ڈومیننٹ ہو جاتی ہے اگر اچھی ہوگی تو اچھی چیز نظر آئے گی، بری ہوگی تو بری چیز نظر آئے گی. وہ ماں باپ سے بھی آتی ہیں، وہ دادا دادی نانا نانی سے بھی آتی ہیں، وہ دیگر رشتے داروں سے بھی آتی ہیں. جیسے شکلیں ہوتی ہیں، شکلوں کو تو ہم سب دیکھیے تو اپنے بالکل ماموں پہ گیا ہے، بھئی کیسے ماموں پہ چلا گیا، یہ اپنے نانا پہ گیا ہے، یہ اپنی خالہ پہ گئی ہے. تو یہ جو جینیٹک ٹرانسفر ہوتا ہے یہ صرف شکل صورت میں نہیں ہوتا، یہ ہر چیز میں ہوتا ہے. تو بچے اوپر سے یہ چیزیں لیتے ہیں. اب اس دنیا کی زندگی کے اندر جو بری چیز ہوتی ہیں ان کی اصلاح کرنا، یہ ایک سرٹن ایج تک ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اس کے بعد اگر ان کی اصلاح نہیں ہوئی یا انہوں نے بعد میں کہیں سے ان بری چیزوں کو پک کیا تو اب وہ ان کی اپنی اصلاح ہو جائیں گی، اپنی ذمہ داری ہو جائیں گی. اسی کو کہتے ہیں بلوغت. بلوغت سے پہلے والدین کی ذمہ داری، بلوغت کے بعد ان کی اپنی بھی ذمہ داری، کیونکہ اب ان کا گناہ لکھا جانا شروع ہو چکا ہوتا ہے، ان کے اعمال کے بارے میں لکھا جانا شروع ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. تو اگر اس کے اندر صرف زبانی کلامی بات سے بات نہ چل رہی ہو تو کبھی لگانا بھی پڑتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جی بالکل ہی دین کے خلاف ہے لگا دینا، لگانا پڑتا ہے. اس کے طریقے ہوتے ہیں، طریقے کو سیکھیں، لیکن لگانا پڑتا ہے کبھی. اس کے بغیر بات نہیں چلتی. ایک روب اگر شروع سے نہیں بنا یا اگر روب نہیں ہے، بچہ باہر بھی جاتا ہے، دوسرے گھروں میں جاتا ہے، بچہ سکول جاتا ہے، بچہ دوسرے جگہ گھروں یعنی رشتہ داروں میں جاتا ہے، وہاں سے چیزیں لے کر کے آ رہا ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ جینیٹیکلی چیزیں اس کو مل رہی ہوں، دوسری طریقوں سے بھی چیزیں وہ پک کر کے آ رہا ہوتا ہے. اب ان کی اصلاح کرنی ہوتی ہے والدین کو. تو اگر اس کے اندر کبھی مارنا بھی پڑے تو مارنا بھی پڑتا ہے، اور یہ شفقت والا مارنا ہوتا ہے، یہ ان کی بھلائی کے لیے مارنا ہوتا ہے. کیونکہ اگر یہ چیزیں ابھی اصلاح نہیں کری گئیں یہ پکی ہوتی چلی جائیں گی. ابھی کچی مٹی ہے، کچی مٹی پھر دھوپ کے اندر پک جاتی ہے، جب پک جاتی ہے اب اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی اتنی آسانی سے، اب اس کو توڑنا بھی پڑ سکتا ہے. تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کو بعد میں جا کر کے توڑنا پڑے کسی کو؟ کیا ہم چاہتے ہیں یہ بات؟ تو توڑنے کی نوبت آنے سے پہلے ان کی اصلاح کریں. البتہ اس میں دو اہم باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ مارنا کس تک، کس حد تک اور کیسے. منہ پہ مارنا منع ہے، چہرے کے اوپر مارنا بالکل منع ہے. اور اس میں بھی اس طرح سے ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو کوئی ایسی شدید تکلیف ہو جائے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر روب آئے، وہ ڈر جائے، وہ اس چیز کو ترک کر دے. یہ مقصد سامنے ہونا چاہیے. نمبر ون، تو اس کے اندر اذیت پہنچا دینے والا یا کوئی تکلیف دہ عمل کر دینا یا چہرے کے اوپر مارنا، اس کا خیال رکھنا ہے ہم نے. نمبر ٹو، غصے کی حالت میں نہیں مارنا. ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے اندر روحانی بیماری ہیں، ان کا ہم نے علاج کرنا نہیں ہے. غصہ ایک بہت بڑی روحانی بیماری ہوتی ہے، اور غصے کو کسی دوسرے کے اوپر نکال دینا نا، یہ بہت آسان کام ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور جو کمزور ہوگا اسی کے اوپر نکلتا ہے، مضبوط ہو تو ہم غصہ نکال نہیں سکتے اپنے سے. تو بچہ جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے ہمارے سامنے. تو غصہ نکال دینا یہ بڑی آسان چیز ہوتی ہے، تربیت بہت مشکل چیز ہوتی ہے. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تربیت کرنا ایک الگ چیز ہے، غصہ نکال دینا ایک الگ چیز ہے. غصہ نکالنے کی اجازت نہیں ہے، غصہ حرام ہے، تربیت کرنا ضروری ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہوگا. اگر ابھی تک کنٹرول میں نہیں ہے تو صرف یہ نہیں کہ ہم اوروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، بلکہ ہم اپنی اولاد کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. اس لیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے غصے کے ساتھ، اولاد کی تربیت نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے تو پہلے غصے کو قابو میں کرنا ہوگا، تو غصے کا علاج کرنا ہے. تو غصہ اگر آ بھی رہا ہے اس وقت نہیں ماریں، اس وقت نہیں ماریں، صبر کریں، برداشت اپنے اندر پیدا کریں، اس غصے کو ختم ہونے دیں. اور اس کے بعد ڈونٹ فورگیٹ، ابھی تربیت باقی ہے، ابھی تربیت باقی ہے، تو اب اس کی اصلاح کرنی ہے کسی طریقے سے، ڈانٹ ڈپٹ سے ہو، روک ٹوک سے ہو، پابندیاں لگا کر کے ہو. ادھر کھڑے ہو جاؤ، تم ایسے نہ کرو، جب تک آپ سوری نہیں کریں گے آپ کھڑے رہیں گے، دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا کر دیا. کوئی اور طریقے، خواتین کے پاس اس کے بہت طریقے ہوتے ہیں، تو پوچھنا چاہیے ہمیں. دوسری اس کے اندر اہم بات کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہتے ہیں. تو جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر دادا دادی بھی ساتھ رہتے ہیں کبھی، کبھی نانا نانی ساتھ رہتے ہیں, کبھی اور کوئی بزرگ رہتا ہے. بزرگوں کا ایک ڈفرینٹ طریقہ ہوتا ہے, وہ اس ایج کو پہنچ چکے ہوتے ہیں جس کے اندر ان کے اندر اپنے پوتوں پوتیوں کے لیے اور نواسے نواسیوں کے لیے خالصتاً ایک پیار و محبت کا جذبہ ہوتا ہے. ان کو ڈانٹنا, ان کو مارنا, یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی. تو اس کے اندر ہمیں یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ بھائی یہ ان کی عمر کا تقاضا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ان کی عمر کا تقاضا ہے, وہ تو یہ کام کریں گے. ان کا تربیت کا ٹائم جو تھا نا وہ ہمارے ساتھ تھا, اب ہماری اولاد کے ساتھ ان کو تربیت نہیں کرنی ہے, ان کی تربیت ہم نے کرنی ہے. تو والدین کے ساتھ ہم نے ادب کے ساتھ پیش آنا ہے, لیکن ان کی ہر بات پہ آمنا و صدقنا نہیں کہنا ہے, ہر بات کے اوپر نہیں کہنا ہے. جو دین کے مطابق ہو, جو کہ ہماری خیر میں ہو, جو اس کے اوپر آمنا صدقنا کہنا ہے. ان کو پیار و محبت کے ساتھ, ان کو ادب کے ساتھ, ٹھیک ہے وہ کہتے رہے, ان کی بات سن لیں, ان کی بات سن لیں, لیکن تربیت اپنی اولاد کی کرنی ہے. اس لیے کہ اگر آپ کی اولاد خراب ہوئی تو کل کو آپ کے والد صاحب آ کر کے اس کو ٹھیک نہیں کریں گے, آپ کی والدہ آ کر کے اس کو ٹھیک نہیں کریں گی, اس اولاد کا اپنا دین و دنیا خراب ہوگی. تو وی آر ریسپانسبل فار اٹ, ہم اس کا الزام اپنے ماں باپ کے اوپر نہیں ڈال سکتے کہ جی دادا مارنے نہیں دیتے یا دادا اصلاح نہیں کرنے دیتے, نانی اصلاح نہیں کرنے دیتی. بھائی وہ ان کا کام ہے, اینڈ دے ول ڈو اٹ, اس کو آپ روک نہیں سکتے, اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. ان کو چینج کرنے کی ضرورت نہ, ان کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں, وہ 50 سال 70 سال 80 سال کے ہو چکے ہیں, ان کو ہم نہیں چینج کر سکتے. ابھی جو 5 سال 10 سال 12 سال کا لڑکا ہے یا لڑکی, اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں. تو ماں باپ کو چینج کرنے کی محنت نہ کریں, اولاد کو چینج کرنے کی محنت کریں, اور یہ سمجھیں کہ یہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں اور ہم نے اپنا کام کرنا ہے. تو اس کے اندر بھی ہمیں ادب کا لحاظ کرنا ہے, غصے کو قابو کرنا ہے. ہم نے اپنے والدین کے ساتھ بے ادبی اور بدتمیزی نہیں کرنی ہے, لیکن ان کی ہر بات کو ہم اس طرح سے لے کے بھی نہیں چلتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے جو انہوں نے کہہ دیا جی اس کو بہانہ بنا کر کے اپنے اولاد کی تربیت سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گئے. ایک اور بہت اہم پوائنٹ, بلکہ شاید سب سے زیادہ اہم پوائنٹ, کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے بہت دعا کرنی ہے, اور اس دعا کے اندر جو ہے نا ایک بات ہمیں یاد سے مانگنی چاہیے, یاد سے مانگنی چاہیے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالی سے مانگیں, اے اللہ میں بہت گناہگار ہوں, بے شک میں بہت گناہگار ہوں, اور جو میرے ساتھ ہو رہا ہے نا, جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے وہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, لیکن اے اللہ میرے گناہوں کے اثرات میری اولاد پہ مت ڈال. اے اللہ میں جتنا ہی گندا ہوں, اے اللہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دے, لیکن میرے گناہوں کا اثر میری اولاد پہ نہ ڈال. اس لیے کہ ماں باپ جو گناہ کرتی ہے اس کا اثر اس کی اولاد پر بھی آتا ہے, اس کا اثر اولاد کے اوپر بھی آتا ہے. جو بھی گناہ کریں گے نا, اللہ کی نافرمانی کریں گے, اولاد ہماری نافرمان بھی بنے گی, اللہ کی بھی نافرمان بن سکتی ہے. جس قسم کا گناہ کریں گے اس قسم کا گناہ ہمیں اپنی اولاد کے اندر نظر آتا ہے, جس قسم کا گناہ کریں گے. اب اس کی تفصیل میں عاجز نہیں جانا چاہتا, اس لیے کہ بچے بھی موجود ہیں. تو ہم بات کو سمجھ لیں, عقل پکڑیں, جو گناہ ہم کریں گے نا, الجزاء من جنس العمل, جزا جو ہوتی ہے نا وہ عمل کی جنس سے ہوتی ہے. تو ہم جس قسم کا گناہ کریں گے ہماری اولاد کے اندر اسی قسم کا گناہ بھی نظر آ سکتا ہے, بلکہ آتا ہے. تو بہت دعا کریں, اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح کریں دعا, اے اللہ بے شک میں گناہگار ہوں, میری گناہوں کی وجہ سے میری اولاد کو سزا نہ دے. اور اللہ تعالیٰ سزا نہیں دیتے ہماری گناہوں کی وجہ سے, وہ ایک سسٹم ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کبھی اس طریقے سے معاملہ کروا دیتے ہیں تاکہ وہ اولاد ماں باپ کی سزا کا باعث بن جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے موت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس اولاد کو توبہ کی توفیق عطا فرما دیں, بلکہ یقینا کر دیں گے. اگر ماں باپ کے سے کوئی تعلق تھا نا, تو اولاد ساری زندگی تو گناہ کر سکتی ہے, ماں باپ کو سزا دلوانے کی خاطر اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتے ہیں, لیکن مرنے سے پہلے اس کو توبہ کی توفیق دیتے ہیں, وہ جنت میں چلی جائے گی اور ان کی اس طرح سے اصلاح ہو جائے گی. تو دونوں کا فائدہ ہو گیا اس طریقے سے. لیکن کیا ہم اس راستے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری اصلاح کا سبب بنے؟ کیا ہم چاہتے ہیں یہ بات؟ نہیں چاہتے نا. تو اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے گناہوں کا اثر میری اولاد کے اوپر نہ ڈال. اور ایک اور اہم بات, کہ جب اپنی اولاد کو دیکھیں کہ وہ آپ کی بات مان رہی ہے, کسی بات میں آپ نے کہا یہ کام کر لو اور اس نے وہ کام کر لیا, فوراً اللہ کا شکر ادا کریں, فوراً اللہ کا شکر, اس طرح سے اللہ سے کلام کریں, اے اللہ میں تو بالکل بھی اس کا حقدار نہیں ہوں کہ کوئی میری بات سنے, میری اولاد میری بات سن لے, میں اس کا بھی حقدار نہیں ہوں, میں یہ بھی ڈیزرو نہیں کرتا, میں تو آپ کی اتنی نافرمانی کرتا ہوں, آپ کی اتنی بزرگی بڑائی کے باوجود میں آپ کی نافرمانی کرتا ہوں. اور اتنا نافرمان گناہگار ہونے کے باوجود میری اولاد میری بات مان لے. اے اللہ یہ صرف تیرا فضل ہے, احسان ہے, تیرا شکریہ. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میری اولاد نے میری بات مان لی. اور اگر وہ بات نہیں مانے, فوراً توبہ, فوراً استغفار کہ اے اللہ جو یہ کر رہی ہے نا, دس از واٹ آئی ڈیزرو, یہ بالکل صحیح کریے میرے ساتھ, ایسے ہی اس کو کرنا چاہیے. اے اللہ مجھے معاف کر دے, اے اللہ مجھے معاف کر دے, جو بھی میرے گناہ ہیں جن کی وجہ سے تو نے میری اولاد کو میرا نافرمان بنا دیا, اے اللہ اس گناہ کی مجھے نشاندہی کروا دے, مجھے اس کے اوپر توبہ کی توفیق عطا فرما دے. اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں, اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں. ہاتھ کام کاج میں مصروف, دل اللہ کی یاد میں مصروف. اولاد کو فرما برداری کرتے ہوئے دیکھیں, اللہ کا شکر ادا کریں. اولاد کو نافرمانی کرتے ہوئے دیکھیں, اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کریں اپنے گناہوں کے اوپر. یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, یہ سب اللہ کے کنٹرول میں. ہمارا کام ہے اللہ سے رجوع کرنا ہر وقت. اور آخری بات یہ ہے کہ تربیت کے باب کے اندر اپنے علم کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش کریں کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جن کی کہ ہمیں تربیت کرنی ہوتی ہے. طہارت کے معاملات جو ہوتے ہیں, کیسے پاکیزہ رہنا ہے, گھر کو پاک رکھنا ہے, یہ چیزیں خود بھی سیکھنے کی کوشش کریں. باتھ روم کا کیسے استعمال ہونا چاہیے, باتھ روم میں جاتے ہوئے ربڑ کی چپلیں استعمال کریں, باتھ روم سے باہر آتے ہوئے ان چپلوں کو باتھ روم میں چھوڑ کر کے آئیں. اس طرح سے گھر کے اندر طہارت کا انتظام رکھنا, گھر کے اندر وغیرہ, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. آخرت کا تصور اپنی اولاد کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. اور آخری بات وہی جو کہ بار بار آپ کو سننی پڑتی ہے کہ اصلاحی تعلق بنائیں اور مشورہ کرتے رہیں, اس لیے کہ یہ کوئی فکس چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایسے 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 اور ایسے ہوگا تو کسی کتاب کو اٹھا کے پڑھ لیا. یہ زندگی ہے, یہ ایک ڈائنامک ریالٹی کا نام ہے, اس کے اندر چیزیں ہر وقت چینج ہوتی رہتی ہیں. تو آپ کو اس ڈائنامک زندگی کے لیے ایک ڈائنامک اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے. یہ ایک سٹیٹک چیز نہیں ہے, یہ ایک ڈائنامک چیز ہے. تو اس وجہ سے اصلاحی تعلق کے بغیر نہ صحابہ کی اصلاح ہوئی تھی اور نہ ہماری ہو سکتی ہے. جس طرح صحابہ کی اصلاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کے ساتھ ہوئی تھی, اسی طریقے سے ہماری اصلاح بھی جو ہے وہ کسی ایسے تعلق کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے. اور اس تعلق کے اندر ضروری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ صرف نام لکھوا دینے سے اصلاح نہیں ہوتی, بلکہ اپنے آپ کو پیش کرنے سے اور پوچھنے سے, انٹریکشن سے, صحبت سے, ان چیزوں سے اصلاح ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس دنیا کے اندر عافیت کے ساتھ اصلاح فرما دیں, اس سے پہلے کہ قبر کے عذاب کے ذریعے سے اور آخرت کے عذاب کے ذریعے سے ہماری اصلاح ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے سر کو چکا لیں. دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ تعالیٰ کی یاد چاہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کے لیے سبحان ربی العالی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما, ربنا زدنا علما, ربنا زدنا علما. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك. اے کریم آقا, ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما, ہماری نگاہوں کو پاک فرما, ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر بننا, درگزر فرما. اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت کے خزینے بنا, ہمارے انگ انگ, ہڈی ہڈی, بوٹی بوٹی میں اپنی محبت کو پیدا فرما. اے اللہ اپنے عشق کی آتش کو ہمارے سینوں میں پیدا فرما. اے اللہ نفس شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اولادوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ اہل و عیال, دوست احباب کے ایمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ پوری امت کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ مصائب سے, پریشانیوں سے, آزمائشوں سے, تکالیف سے, قرضوں سے, مرضوں سے, علت سے, ذلت سے, قلت سے, اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے آنے والے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا, اے اللہ اس سب کو ہمارے لیے خیر کا سبب بنا. اے اللہ ہم میں سے کسی کے بھی خلاف بطور حجت حجت کے اس کو استعمال نہ فرما. اے اللہ جو بھی اچھی بات ہے اللہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ نبی علیہ السلام کی زندگی سے اے اللہ اپنی زندگی کے اندر سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ صحیح معنوں میں سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ صرف ظاہری سنتوں کے اوپر عمل کرنے کے بجائے ظاہر اور باطنی دونوں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا. اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اے اللہ مبدعی بنا. اے اللہ آپ کی اتباع کرنے والا بنا. اے اللہ اپنی محبت نصیب فرما. اے اللہ گناہوں کی نفرت پیدا فرما. اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے حفاظت فرما, فتنہ دجال سے حفاظت فرما. اے اللہ فتنہ مال جمال سے حفاظت فرما. اے اللہ دنیا کی محبت کے فتنے سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اس میں بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ اس کے انتظام میں جنہوں نے بھی تعاون کیا جو کرتے ہیں, اے اللہ ان سب کو اپنے مقربین میں شامل فرما. اے اللہ اپنے محبین میں شامل فرما. اے اللہ زندگیوں کے اندر برکتوں کا باعث بنا. اے اللہ ہمارے فیصلوں میں, اوقات میں, ہر چیز میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ گناہوں کی نجاست کو, گناہوں کی بے برکتی کو ہم سے دور فرما. اے اللہ ہمارے مشائخ کو, ہمارے اساتذہ کرام, ہمارے والدین کو ہماری طرف سے بہترین جزا عطا فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے اے اللہ صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو ہمارے عزیز و قارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے, اے اللہ ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ میں سے, اے اللہ ہمارے چھوٹوں میں سے, برابر والوں میں سے جو بھی فوت ہو چکے, اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اے اللہ جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما. اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.